السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات کے پہلے 1 گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ مدثر منظر آپ کی خدمت میں حاضر ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر. اس وقت آپ کے ہاں پاکستان میں ہفتے کی شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 9 بجے ہیں. لیجیے پیش ہیں خبریں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
میں دولت اسلامیہ کا کوئی وجود نہیں. بعض عناصر بغیر شواہد کے بیان دے کر ملک کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کا بیان. اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق. تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا.
بھارت میں دہشت گردی یہاں کی پیداوار نہیں، اسے بیرونی امداد حاصل ہے. وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ کا بیان. میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم. یہ رپورٹ کچھ دیر بعد.
اور عالمی خبروں میں، امریکی اخبار کے مطابق افغانستان میں امریکی لڑاکا مشن میں توسیع اور کینیا میں بس پر حملے میں 28 غیر مسلموں کو ہلاک کر دیا گیا. لیجیے پیش ہے خبروں کی تفصیل. پاکستان کے وزیر داخلہ چودھری نثار نے آج ہفتے کے روز ایک بار پھر ملک میں اسلامک اسٹیٹ کی موجودگی کو مسترد کر دیا ہے. پاکستان کے کچھ شہروں میں حال ہی میں اسلامک اسٹیٹ کی حمایت میں دیواروں پر نعرے لکھے دیکھے جا رہے ہیں، اور گزشتہ ماہ پاکستانی طالبان کے 6 سینئر ارکان نے اسلامک اسٹیٹ اور اس کے لیڈروں ابو بکر البغدادی سے وفاداری کا اظہار کیا تھا. اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ.
پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک بار پھر کہا ہے کہ شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ کا پاکستان میں اس وقت تک کوئی وجود نہیں ہے. چودھری نثار نے ہفتے کو کہا کہ بعض لوگ بغیر کسی ثبوت کے ایسے بیانات دے کر پاکستان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں. دولت اسلامیہ شام اور عراق کے کئی علاقوں پر قابض ہے، جس کے خلاف امریکہ اور اس کے اتحادی ممالک برسرے پیکار ہیں. چودھری نثار کا بھی کہنا تھا کہ اس تنظیم کی تمام تر کاروائیاں عرب ممالک میں ہی ہیں.
میں ایک دفعہ پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ ISIS ایک عرب بیسڈ آرگنائزیشن ہے، اس کا پاکستان میں اس وقت تک وجود نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کوئی لوگ اور اچھے بھلے لوگ، سیاسی لوگ، صرف فکر بازی کے لیے، صرف حکومت کو نیچے دکھانے کے لیے اس بات پہ کیوں بزد ہیں کہ پاکستان میں ISIS کی کوئی وجود ہے. ISIS کا وجود نہیں ہے.
حال ہی میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے علاوہ لاہور اور کئی دیگر علاقوں میں دولت اسلامیہ کی حمایت میں دیواروں پر تحریروں کے بعد ملک میں اس تنظیم کی موجودگی کے حوالے سے خدشات میں اضافہ ہوا. تاہم اس کا جواب دیتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار کا کہنا تھا،
وال چوکنگ کی ہے، وال چوکنگ کے لیے تو کوئی مشکل کام نہیں ہے. اب کوئی وال چوکنگ کرتا ہے تو آدمی کہتا ہے کہ یہ آرگنائزیشن یہاں ہے. تو میری گزارش ہے ان تمام عناصر سے جو اس حوالے سے ISIS کے حوالے سے روز بیان بازی کرتے ہیں، یہ ملک و قوم کے مفاد میں نہیں ہے. پاکستان پہلے ہی بدنام ہے کہ دنیا کی ملٹنٹ آرگنائزیشنز یہاں وجود رکھتی ہیں. جو وجود نہیں رکھتی اس کے بارے میں ہم پاکستان کو اس کے ساتھ جوڑنا کیوں چاہتے ہیں؟
حال ہی میں قلعدم تحریک طالبان پاکستان کے سابق مرکزی ترجمان شاہد اللہ شاہد اور اس تنظیم کے 5 دیگر اہم کمانڈروں نے دولت اسلامیہ سے وفاداری اور اس کے سربراہ ابو بکر البغدادی کی خلافت کو تسلیم کرنے کا اعلان کیا تھا. واضح رہے کہ تحریک طالبان پاکستان شاہد اللہ شاہد کو ترجمان کی حیثیت سے برطرف کر چکی ہے. چودھری نثار نے ایک بار پھر کہا کہ پاکستان سے دہشت گردوں کو مکمل طور پر ختم کیا جائے گا.
پاکستان کے تمام سیکیورٹی ادارے کہہ چکے ہیں، فوجی بھی اور سول بھی، کہ ہماری تمام تر فوکس اور کاروائی اس بات پہ فوکسڈ ہوگی کہ نہ صرف ISIS بلکہ وہ تمام باقی ایلیمنٹس جو ملٹنسی پہ یقین رکھتے ہیں، جو تشدد پہ یقین رکھتے ہیں، ان کا راستہ روکا جائے اور ان کو مکمل طور پر پاکستان سے ختم کیا جائے.
فوج نے شدت پسندوں کے مضبوط گڑھ شمالی وزیرستان میں 15 جون سے ضرب اسد کے نام سے کاروائی شروع کر رکھی ہے، جس میں اب تک 1200 سے زائد ملکی اور غیر ملکی شدت پسند ہلاک ہو چکے ہیں. گزشتہ ماہ خیبر ایجنسی میں بھی خیبر ون کے نام سے ایک آپریشن شروع کیا گیا، جس میں حکام کے مطابق اب تک 20 عسکریت پسند مارے جا چکے ہیں. ایک روز قبل بھی خیبر ایجنسی میں کی گئی فضائی کاروائی میں فوج کے مطابق 22 شدت پسند ہلاک ہو گئے تھے. ان قبائلی علاقوں تک میڈیا کو رسائی نہیں، اس لیے آزاد ذرائع سے ہلاکتوں کی تعداد کی تصدیق نہیں ہو سکی. محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد.
بھارت کے وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے ہفتے کی روز کہا ہے کہ بھارت کے اندر دہشت گردی کا کوئی وجود نہیں بلکہ اس کی بیرونی طور پر اعانت کی جاتی ہے۔ نئی دہلی میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مسٹر سنگھ نے الزام لگایا کہ بھارت میں دہشت گردی پاکستان کی اعانت سے ہوتی ہے۔ پاکستان پہلے بھی ان الزامات کو مسترد کرتا آیا ہے اور اس نے ہمیشہ زور دیا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف کڑی کارروائی کر رہا ہے اور اس کا خود بھی شکار ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
مرکزی وزیر داخلہ راجناتھ سنگھ نے کہا ہے کہ بھارت میں دہشت گردی یہاں کی پیداوار نہیں بلکہ اسے بیرونی امداد حاصل ہے۔ انہوں نے نئی دہلی میں ہندوستان ٹائمز لیڈرشپ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دہشت گردی کے لیے پاکستان کو مورد الزام ٹھہرایا اور کہا کہ پاکستان کا کہنا ہے کہ دہشت گردانہ سرگرمیوں میں نان اسٹیٹ ایکٹرز ملوث ہیں، جو کہ سچ نہیں ہے۔ بقول ان کے، پاکستان کی خفیہ ایجنسی ISI دہشت گرد تنظیموں کی معاونت کرتی ہے۔ راجناتھ سنگھ یہیں نہیں رکے، انہوں نے پاکستان پر انڈر ورلڈ ڈان داؤد ابراہیم کے ساتھ ساز باز کرنے کا بھی الزام لگایا اور داؤد کو انتہائی مطلوب مجرم قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ پاکستان میں ہے۔ راجناتھ سنگھ نے مزید کہا کہ بقول ان کے، ہم نے پاکستان سے کہا کہ وہ داؤد کو ہمارے حوالے کر دے، مگر وہ اس سے بچ رہا ہے۔ بھارت کی جانب سے پاکستان پر اس قسم کے الزامات اس سے پہلے بھی عائد کیے جاتے رہے ہیں اور پاکستان ان کی تردید کرتا رہا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ وہ دہشت گردی کے خلاف ہے اور وہ خود اس سے متاثر ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف نے چند روز قبل بھی ایک بیان میں کہا ہے کہ ان کی حکومت دہشت گردی اور دہشت گردوں کے خلاف سخت کارروائی کر رہی ہے۔ یاد رہے کہ ہزاروں پاکستانی دہشت گردانہ کارروائیوں اور خود کش حملوں میں ہلاک ہو چکے ہیں۔ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے شمالی وزیرستان میں پاکستانی فوج کا آپریشن ضرب عزم جاری ہے، جس میں متعدد دہشت گرد مارے جا چکے ہیں۔ پاکستان داؤد ابراہیم کے بارے میں بھی بھارت کے الزام کی تردید کرتا ہے اور اس کی وہاں موجودگی کے الزام کو بھی غلط اور بے بنیاد بتاتا ہے۔ سہیل انجوم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر بات کی ہے اور پاکستان کی وزارت خارجہ کے ایک بیان کے مطابق وزیر اعظم نے صدر اوباما سے کہا ہے کہ وہ جب جنوری میں بھارت کا دورہ کریں تو بھارتی قیادت کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر بات کریں۔ اور قومی اسمبلی میں خارجہ امور کی کمیٹی کے چیئرمین اویس احمد خان لغاری نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ اگر امریکی صدر پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات شروع کروانے میں مدد دیں تو اس سے خطے میں امن اور استحکام قائم کرنے میں مدد ملے گی۔ اسلام آباد سے ایک مرتبہ پھر محمد اشتیاق۔
امریکہ کے صدر باراک اوباما نے پاکستان کے وزیر اعظم نواز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا، جس میں مستحکم، محفوظ اور خوشحال پاکستان اور خطے کے حوالے سے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وائٹ ہاؤس کے ایک اعلی عہدیدار کے بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے خطے میں امن و استحکام کے لیے دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ کے عزم کو دہرایا۔ صدر اوباما نے افغانستان کی نئی حکومت کے ساتھ پاکستان کے اچھے تعلقات کو سراہا۔ پاکستانی وزارت خارجہ سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق جمعے کی شب ٹیلی فون پر ہونے والے رابطے میں پاکستانی وزیر اعظم نے رواں سال اپنے دورہ بھارت کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ اس کا مقصد دو طرفہ تعلقات میں بہتری لانا تھا، لیکن دو طرفہ خارجہ سیکٹری سطح کے مذاکرات کی منسوخی اور پھر کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے علاوہ ورکنگ باؤنڈری پر فائرنگ اور گولہ باری کے واقعات سے پاکستانی وزیر اعظم کے بقول ایسا لگتا ہے کہ بھارت تعلقات کو معمول پر نہیں لانا چاہتا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے صدر اوباما سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان مذاکرات کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے لیے ماحول کو سازگار بنانا اب بھارت کا کام ہے۔ بیان کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم نے صدر اوباما سے کہا کہ وہ بھارتی قیادت سے ملاقات میں کشمیر کے مسئلے پر بھی بات چیت کریں۔ نواز شریف کے بقول اس مسئلے کا جلد حل جنوبی ایشیا میں امن، استحکام اور اقتصادی ترقی کا سبب بنے گا۔ امریکی صدر سے ہونے والی گفتگو کے دوران پاکستانی وزیر اعظم کے موقف سے متعلق بھارت کی طرف سے کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے امور خارجہ کے چیئرمین اویس خان لغاری نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ اگر امریکی صدر باراک اوباما کے کردار سے پاکستان اور بھارت کے درمیان مذاکرات ہوتے ہیں تو یہ امر خطے میں استحکام کا سبب بنے گا۔
میں امید رکھتا ہوں کہ اس پرائم منسٹر اور اوباما صاحب کے آپس میں رابطے کے بعد پاکستان اور ہندوستان کے جی درمیان، جو بغیر کسی جی وجہ کے اوپر ہندوستان نے ٹاکس کو کینسل کیا تھا، وہ دوبارہ اس کا آغاز ہوگا اور اس ان کی ریکویسٹ کے اوپر اس طرح کا ریسپانس آنا میرے خیال میں اس خطے کے اندر एक लॉन्ग और सस्टेनेबल पीस के लिए अहमियत रखता है।
अवैस लगारी का कहना था कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात में बेहतरी आई है।
मेरे ख्याल में पाक अमेरिका ताल्लुकात बहुत सारे वजूहात की बुनियाद के ऊपर ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आप एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग की तरफ जा रहे हैं जहाँ दोनों ममालिक एक दूसरे की जो कंस्ट्रेंट्स हैं, एक दूसरे को जो मुश्किलात हैं और एक दूसरे की जो बेहतर एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने की के लिए जो जी कोशिश है वो भी अब ज्यादा बेहतर और जी इफेक्टिव तौर तरीके से हो रही है।
वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी सदर ओबामा से टेलीफोन पर रابطے के दौरान कहा कि गुज़श्ता साल उनकी हुकूमत बनने के बाद से दोतरफा ताल्लुकात मुस्बत सिमत में आगे बढ़ रहे हैं। बयान के मुताबिक सदर ओबामा का भी कहना था कि पाक अमरीका ताल्लुकात मजबूत हुए हैं और दोनों रहनुमाओं ने दोतरफा ताल्लुकात और करीबी रवाबित पर इत्तफाक किया है। सदर ओबामा ने अपने आइंदा दौरा भारत के हवाले से भी वजीर आजम नवाज शरीफ से बात की। वाज़ह है कि सदर ओबामा भारत के यौम जमहूरिया की तकरीब में शिरकत करेंगे। टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान वजीर आजम नवाज शरीफ ने भी सदर ओबामा को दौरा इस्लामाबाद की दावत दी। बयान के मुताबिक सदर ओबामा ने यह यकीन दहानी करवाई कि जैसे ही मुल्क में सूरत हाल मामूल पर आएगी वो पाकिस्तान का दौरा भी करेंगे। मोहम्मद इश्तियाक, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
पाकिस्तान के मुशीर बराए उमूर खारजा सरताज अजीज ने वॉइस ऑफ अमेरिका के मोहम्मद आतिफ से बातचीत करते हुए कहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान ताल्लुकात का एक नया दौर शुरू हुआ है। दोनों ममालिक ने अज़्म जाहिर किया है कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्दी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मजीद तफसीलात इस इंटरव्यू में पेश हैं।
आप फरमाइएगा कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को किस कदर अहम गर्दानता है और कैसे देखना चाहते हैं आप इन ताल्लुकात को?
जाहिर है कि हम तो जब हमारी जब से हुकूमत आई है हम यही कोशिश कर रहे हैं कि ताल्लुकात भी बेहतर हो और इसमें दोनों ममालिक के दरमियान इक्तिसादी ताल्लुकात भी, सियासी भी और सिक्योरिटी के लिहाज से सब मामलात पे काम आगे बढ़े। तो नई हुकूमत जब से आई है तो इस सफर पे अमल हो रहा है, क्योंकि अशरफ गनी साहब ने खुद ये ऐलान किया कि हम जो पिछली टेन्योर था जिसमें ब्लेम गेम थी और लैक ऑफ ट्रस्ट था उससे आगे चलकर ट्रस्ट रिस्टोर करना चाहते हैं और मल्टी डायमेंशनल रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं एक पांच साल पर्सपेक्टिव में कि पांच साल के बाद हमने ताल्लुकात और इक्तिसादी मामला किस कहाँ देखते हैं। इसमें जो पहली बात थी जाहिर है वो यही थी कि हमारा जो इकोनॉमिक एजेंडा है उस पर पहले भी काम हो रहा था, लेकिन हमने उसको इस दफा रैप अप किया एक तरीके से और बहुत से फैसले हुए। उनका फाइनेंस मिनिस्टर दो दिन पहले आ गए थे और हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ उनकी गुफ्तगू और मिनट्स पे सिग्नेचर भी हुए और वो उन्होंने खुद कहा कि जो हमारे पेंडिंग मामला 10 साल से थे ट्रांजिट ट्रेड के और बेशुमार चीजों के वो इन तीन दिनों में हल हो गए, तो वो अब हमारे इक्तिसादी ताल्लुकात में इंशाल्लाह बहुत जल्दी बेहतरी आएगी, उस तो वो अच्छा पैकेज है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट इशू था वो था सिक्योरिटी का। ये हमारा बॉर्डर जो है अफगान पाकिस्तान बॉर्डर ये बहुत पोरस है और लोग आते जाते हैं, हर किस्म के लोग हैं उसमें, इंतहा पसंद भी हैं, क्रिमिनल एलिमेंट्स भी हैं, ड्रग स्मगलर्स भी हैं, वो भी फायरिंग करते हैं अपने लोगों को कवर देने के लिए और उससे काफी मुसीबत पैदा होती है। और फिर यहाँ से जो दहशतगर्द उधर गए हैं या इंतहा पसंद वो जब पाकिस्तान पे हमला करते हैं उसके जवाब जाता है वो भी, तो इस पर काफी तफसील से बात हुई और हमने मैकेनिज्म एग्री किए कि जब भी कोई ऐसा मसला हो तो वो पहले ग्राउंड लेवल पर जो लोकल कमांडर है वो, फिर हायर कमांडर्स, फिर इंटेलिजेंस लेवल पर, फिर सिक्योरिटी लेवल पे, फिर पोलिटिकल लेवल पे। तो ये जो निज़ाम अब चलेगा और उसमें बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए एक स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो भी हमने एक्सचेंज किए हैं और मेरा ख्याल है कि अगले दो तीन हफ्ते में वो फाइनलाइज हो जाएंगे। अगला इशू वो ये था कि हम दहशतगर्दी के हवाले से पाकिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं करने देगा किसी और के खिलाफ और अफगानिस्तान अपनी सरजमीन इस्तेमाल करने नहीं देगा। ज़रब कामयाबी से आखिरी मरहल में है तो हम अब इस फैसले पर अमल करने के नज़दीक हैं और उधर से मेरा ख्याल है कि अफगानिस्तान भी यही कोशिश अब शुरू हो चुकी है कि वहां से भी कोई ना कोई हमारे ऊपर हमला ना करे। तो ये इसमें कुछ टाइम लगेगा लेकिन ये बहुत अहम फैसला है जिससे कि मामला आगे बढ़ेगा। बीजिंग में कॉन्फ्रेंस हुई थी हार्ट ऑफ एशिया की, इस्तांबुल प्रोसेस, उसमें यही कहा था कि अब अफगानिस्तान लेड और अफगानिस्तान ओन्ड रिकन्सिलेशन प्रोसेस शुरू होना चाहिए और तमाम ममालिक जो कर सकते हैं उसमें वो जरूर मदद करें। तो वो अभी हमने इसको रिट्रेट किया कि आप जब भी ये प्रोसेस शुरू करें हम कर सकते हैं, उसमें जा रहा है कि हम کنٹرول تو ان کو نہیں کرتے, لیکن تھوڑا بہت جو اثر ہے ہم کہیں گے جی بات چیت ہونی چاہیے. میرے خیال ہے پاکستان میں لوگوں کی توقع یہی تھی, کیونکہ دونوں طرف عوام کی توقعات جو ہیں وہ یہی ہے کہ ہم انسان ملک ہیں, اتنا ہمارے تاریخی کلچرل اور جغرافیکل تعلقات ہیں, اس میں غلط فہمی اور یہ مسٹرسٹ نہیں ہونا چاہیے.
سرتاج عزیز صاحب, ایک طرف پاکستان نے جہاں ایک بہت بڑا آپریشن شروع کیا ہوا ہے تمام دہشت گرد ایلیمنٹس کے خلاف مغربی سرحد پہ, وہیں مشرق پہ تھوڑی بہت کشیدگی چل رہی ہے بھارت کے ساتھ, کیا یہ پاکستان کا جو دہشت گردی کے خلاف آپریشن ہے اس میں کسی رکاوٹ کا باعث بنتی ہے؟
ظاہر ہے لیکن اگر آپ کی آرمی یہاں پہ کافی اسٹریسڈ ہے, اگر اس کو دوسری طرف توجہ دینا پڑتی ہے تو ظاہر ہے کہ اس سے اثر تو پڑتا ہے اس آپریشن پر. آرمی چیف نے ابھی امریکہ میں یہی بیان دیا تھا کہ, اور آپ دیکھیں گے کہ یہ جو سیز فائر وائلیشن ہوئی ہے یہ زیادہ سیالکوٹ ایریا میں ہے جہاں سے ہم نے یونٹس کو موو کیا تھا وزیرستان کی طرف, تو یہ وجہ خود میرا خیال ہے کہ چونکہ یہ پوری بین الاقوامی برادری کے انٹرسٹ میں ہے یہ آپریشن کامیاب ہو, تو اس میں اس مرحلے پر اس قسم کی ٹینشن جو ہے ایل او سی پر ویسے بھی اچھی نہیں ہوتی اور اس وقت تو خاص طور پہ اچھی نہیں.
سرتاج جی صاحب, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بھی ایک نئی روح نظر آ رہی ہے, اسٹریٹجک تعلقات ایک بہت بڑے بریک کے بعد دوبارہ شروع ہو گئے, پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں آگے چل کر آپ کیا دیکھنا چاہ رہے ہیں؟
کافی بہتری آئی ہے جی, جب سے ہماری حکومت آئی ہے اس کے ایک مہینے کے بعد ہی, دو مہینے کے بعد ہی سیکرٹری کیری یہاں آئے تھے, جو اسٹریٹجک ڈائلاگ تھا جو 2010 میں شروع ہوا تھا اور 2010 میں تین سیشن ہوئے تھے اس کے, وہ سسپینڈ ہو گیا تھا 2011-12 میں, کیونکہ وہ ریمن ڈیوس کا واقعہ ہوا, پھر سلالہ کا واقعہ ہوا, پھر عبدالباد کا واقعہ ہوا, وہ اس سال ریوائیو ہوا. وہ پہلے تو اکتوبر میں نواز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب وہاں گئے تھے, اوباما سے ملاقات ہوئی, وہ بڑی کامیاب تھی. اس کے بعد جنوری میں میرے لیول پر, فارن منسٹر لیول پر اسٹریٹجک ڈائلاگ ہوا, اس کے 6 ورکنگ گروپ ہیں, ان کا شیڈول جو ہے وہ اچھی طرح چل رہا ہے. اب سال کے اگلے سال کے شروع میں اگلا راؤنڈ ہوگا اسٹریٹجک ڈائلاگ اور کیری صاحب جو ہے پاکستان آئیں گے, تو یہ کافی اچھی پیش رفت ہے. اس میں جو ڈیفینس سائڈ ہے وہ بھی اب کور ہو رہی ہے, اور اس میں ظاہر ہے کہ جو ہمارا ایک بنیادی مقصد ہے وہ اقتصادی تعلقات کو بہتر کرنے کا ہے, خاص طور پہ ٹریڈ کے حوالے سے, انویسٹمنٹ کے حوالے سے. اور ابھی جب فائنانس منسٹر وہاں تھے تو انہوں نے بادشاہ ڈیم کے حوالے سے انویسٹرس کو بلایا, تو اس قسم کی جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ مزید امید ہے کہ انویسٹر بھی پروموٹ کریں گے اور تجارت بھی اضافہ ہو.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر, یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن. ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com.
پیچھے باقی عالمی خبریں. امریکہ کے ایک سرکردہ اخبار نے کہا ہے کہ امریکی صدر اوباما نے ایک خفیہ حکمنامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت افغانستان میں امریکی فوجیوں کا عمل دخل مزید ایک سال تک وسیع کر دیا جائے گا. ہفتے کے روز ویانا میں سفارتکاروں کے درمیان بند کمرے میں تند و تیز مذاکرات جاری رہے, جبکہ ایران کے لیے کسی جوہری معاہدے کی آخری مدت قریب آتی جا رہی ہے. کینیا کے شمال مشرق میں پولیس نے بتایا ہے کہ الشباب کے مسلح افراد نے ایک بس پر چھپ کر حملہ کر دیا اور بس کے 60 مسافروں میں سے 28 غیر مسلموں کو الگ کر کے ہلاک کر دیا. کینیا پولیس کے سربراہ نے بتایا, بھاری اسلحہ سے لیس حملہور بعد میں کینیا اور صومالیہ کی سرحد کی طرف بھاگ گئے. میں نے پہلے ہی ایک مشترکہ سیکیورٹی ٹیم بنانے کا حکم دیا ہے تاکہ ایک بڑا آپریشن کر کے حملہوروں کے خلاف کاروائی کی جائے. صومالی کے ساتھ کینیا کی ملنے والی سرحد کے قریب مندرا نامی قصبے سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے والے اس ہلاکت خیز حملے کی ذمہ داری الشباب نے قبول کر لی ہے, اور امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امیگریشن پر ان کے انتظامی اقدام کا اطلاع کرنے والے ذرائع کی توجہ جرائم پر مرکوز ہوگی, نہ کہ خاندانوں پر اور مجرموں پر ہوگی, نہ کہ بچوں پر. اس بارے میں وائٹ ہاؤس میں وائس آف امریکہ کی نامہ نگار ارو پانڈے کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
تقریباً 2 سال پہلے صدر باراک اوباما نے لاس ویگس کے اسی ڈیل سول ہائی اسکول میں ایک مجمع کے سامنے تقریر کرتے ہوئے جامع نوعیت کی امیگریشن اصلاحات کی اپیل کی تھی, اور جمعے کے روز ایک بار پھر وہ تقریباً ایسے ہی ایک مجمع سے خطاب کر رہے تھے. اپنے عہدے کی دوسری مدت کے لیے حلف اٹھانے کے ایک ہفتے بعد جنوری 1913 میں صدر نے کانگریس پر زور دیا کہ وہ 1,10,00,000 سے زیادہ ایسے تارکین وطن کے لیے کوئی اقدام کرے جو امریکہ میں بغیر قانونی دستاویزات کے مقیم ہے. اور اب جمعے کے روز صدر نے اپنی اس انتظامی کارروائی کے فیصلے کا دفاع کیا جو بقول ان کے ایک شکستہ امیگریشن نظام کو درست کرنے کے لیے ہے. انہوں نے توجہ دلائی کہ کانگریس کے پاس امیگریشن اصلاحات کے کسی بل کو منظور کرنے کے لیے 512 دن ہے، جس پر اب تک دستخطوں کے بعد اسے قانونی شکل دی جا سکتی تھی۔ صدر اوباما کے الفاظ،
And the fact that a year and a half has gone by means that time has been wasted. And during that time, families have been separated. And during that time, businesses have been harmed.
وہ کہہ رہے ہیں یہ حقیقت کہ ڈھائی برس گزر چکے ہیں، جس کا مطلب ہے کہ یہ وقت ضائع ہوا ہے، اور اس دوران خاندان جدا رہے ہیں، اور اس وقت کے دوران کاروباروں کو نقصان پہنچا ہے، اور اب ہم مزید اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ لاس ویگس میں آپ کو یہ بتانے کے لیے ڈیل سول واپس آیا ہوں کہ میں دستبردار نہیں ہوں گا، میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا۔
لاس ویگس، I've come back to ڈیل سول to tell you I'm not giving up. I will never give up. I will never give up.
صدر کی تقریر، جس کا تالیوں کے ساتھ خیر مقدم کیا گیا، ایوان کے ریپبلکن سپیکر جان بینر کی جانب سے صدر اوباما کے انتظامی اقدام پر شدید تنقید کے بعد سامنے آئی ہے۔ صدر اوباما کا یہ پلان ایسے غیر قانونی تارکین وطن کو، جن کے بچے امریکی شہری ہوں یا قانونی پرماننٹ ریزیڈنٹ ہوں اور وہ کم از کم 5 سال سے یہاں مقیم ہوں، ملک بدر کیے جانے کے خلاف تحفظ فراہم کرے گا اور انہیں کام کرنے کی اجازت دے دے گا، تاہم مکمل شہریت نہیں دے گا۔ بینر نے جمعے کو کہا کہ ایسے اقدامات مزید افراد کی غیر قانونی طور پر امریکہ میں داخل ہونے کے لیے حوصلہ افزائی کریں گے، اور انہوں نے مسٹر اوباما کے اقدامات کو کسی بادشاہ یا شہنشاہ سے مشابہ قرار دیا۔ جمعے کو اپنی تقریر میں صدر نے پسپائی اختیار نہیں کی اور کانگریس پر زور دیا کہ وہ پائیدار اصلاحات کے لیے کام کرے۔ انہوں نے اپنی اسی تھیم کا اعادہ کیا جو ایک روز پہلے امریکی عوام سے خطاب کی تھی، یعنی یہ کہ امریکہ تارکین وطن کا ملک ہے۔ ایک بار پھر ان کے الفاظ،
Whether we fled famine or war or persecution, whether we had the right documents or connections or skills, whether we were wealthy or poor,
وہ کہہ رہے ہیں خواہ ہم قحط سالی سے فرار ہو رہے ہوں یا جنگ سے یا ظلم و ستم سے، خواہ ہمارے پاس صحیح دستاویزات یا روابط یا مہارتیں ہوں، چاہے ہم امیر ہوں یا غریب، ہم سب ایک چیز کے ساجے دار ہیں، اس امید کے کہ امریکہ وہ مقام ہوگا جہاں بالآخر ہم اپنے لیے ایک بہتر زندگی تشکیل دے سکیں گے۔ یہ الفاظ تھے صدر اوباما کے۔ ان کی تقریر کے دوران کچھ افراد نے صدر پر غیر قانونی تارکین وطن کے لیے مزید اقدامات نہ کرنے پر نکتہ چینی کی۔ کچھ نے کہا کہ وہ ضرورت سے زیادہ آگے بڑھ گئے ہیں۔ ان میں وہ مظاہرین بھی شامل تھے جنہوں نے اسکول کے باہر احتجاج کیا، جنہوں نے ایسے قدبے اٹھا رکھے تھے جن پر لکھا تھا امپیچ اوباما اور نو ایمنیسٹی۔ شہناز عزیز، اردو، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ادھر امریکی ایوان نمائندگان نے صحت کی دیکھ بھال سے متعلق اصلاح کے قانون کے معاملے پر صدر باراک اوباما کی انتظامیہ کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا ہے۔ یہ مقدمہ اس سے ایک دن بعد ہی دائر کیا گیا ہے جب صدر نے یہ اعلان کیا کہ وہ لاکھوں غیر قانونی تارکین وطن کی ملک بدری کو صدارتی احکامات کے ذریعے روک دیں گے۔ اس بارے میں وائس آف امریکہ کی سنڈی سین کی رپورٹ کے ساتھ مدیحہ انور۔
اس کے دوسرے ہی دن جب صدر اوباما نے قوم سے ایک جذباتی خطاب کیا جس کا تعلق ترک وطن سے تھا، ریپبلکن پارٹی کے سپیکر جون بینر نے اس بارے میں سخت برہمی کا اظہار کیا اور بقول ان کے صدر اپنے صدارتی اختیارات کا بار بار غلط استعمال کر رہے ہیں۔
With this action, the president has chosen to deliberately sabotage any chance of enacting bipartisan reforms that he claims to see.
اس اقدام سے صدر نے جان بوجھ کر غیر جانبدارانہ اصلاحات سے متعلق جو وہ ایوان کی معرفت کرنا چاہتے ہیں کسی بھی کوشش کو سبوتاش کر دیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کل کہا کہ وہ خود صدارت کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ ایک الگ تحریری بیان میں بینر نے کہا کہ ایوان کی جانب سے اس لیے مقدمہ کیا جا رہا ہے کہ صدر نے افورڈیبل کیئر ایکٹ کے کچھ حصوں پر عمل درآمد کو روکنے کے لیے متعدد بار یک طرفہ کارروائی کی ہے اور کانگریس سے مشورہ نہیں کیا گیا۔ ایوان میں ریپبلکنز نے صحت کی دیکھ بھال کی اصلاحات پر بھی کڑی تنقید کی ہے۔ جون 2013 میں جب سینٹ میں ڈیموکریٹس کی اکثریت تھی، ترک وطن کے بارے میں اصلاح سے متعلق ایک جامع قانون منظور کیا گیا تھا، لیکن ایوان نمائندگان میں جہاں ریپبلکنز کی اکثریت رہی ہے، اس پر بحث نہیں کی گئی۔ جان بینر کا کہنا ہے کہ صدر اوباما نے ریپبلکن قانون سازوں کے ساتھ اپنے رہے سہے اعتماد کو ٹھیس پہنچایا ہے۔ جب ان سے پوچھا گیا کہ کانگریس میں ریپبلکنز کیا اقدام کریں گے تو انہوں نے اپنے منصوبے کے بارے میں نہیں بتایا۔ ہم اپنے ارکان کے ساتھ کام کر رہے ہیں اور دستیاب متبادل پر غور کر رہے ہیں، لیکن میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ ایوان در حقیقت کارروائی کرے گا۔ بروکنگز انسٹیٹیوشن کے تجزیہ کار تھامس مین کا کہنا ہے کہ ریپبلکنز کے پاس فی الوقت اچھے متبادل موجود نہیں ہیں۔
Honestly believe the only way they can undo these orders in a practical way is to win the next presidential election.
واحد طریقہ جس کے ذریعے وہ ان احکامات کو روک سکتے ہیں وہ اس طرح ممکن ہے جب وہ آئندہ صدارتی انتخابات جیت جائیں۔ اگر وہ جیت جاتے ہیں تو پھر ان کا منتخب صدر ان صدارتی احکامات کو واپس لے سکتا ہے، اور اگر پارٹی اس طرح کے فیصلے پر اتفاق کرے تو وہ ایسا کر سکتے ہیں۔ کانگریس کے ارکان ایک ہفتے کی تعطیل پر واشنگٹن سے چلے گئے ہیں، اور جب وہ واپس آئیں گے تو ان کے پاس ایوان اور سینٹ میں سرکاری اخراجات کے بل کو منظور کرنے کے لیے 11 دسمبر تک کا وقت ہوگا، تاکہ سرکاری کاروبار کی ایک اور بندش سے بچا جا سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صدر اور ایوان کے سپیکر ایک اور تلخ مہازرائی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ مدیحہ انفر، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
امریکی ریاست مزوری کے شہر سینٹ لوئی کے مضافاتی علاقے فرگوسن میں صورتحال کشیدہ ہے، جبکہ کمیونٹی آنے والے دنوں میں اس بارے میں ایک عدالتی فیصلے کا انتظار کر رہی ہے کہ آیا ایک پولیس افسر پر جس نے گزشتہ ماہ ایک نہتے افریقی امریکی لڑکے کو گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا، فرد جرم عائد کی جائے گی یا نہیں۔ وائس آف امریکہ کے کرس سمکنز کی رپورٹ کے ساتھ سعدیہ اسد۔
ریاست مزوری کے علاقے فرگوسن میں گزشتہ اگست کے مہینے میں پولیس افسر ڈیرن ولسن کی جانب سے ایک نو عمر افریقی لڑکے مائیکل براؤن پر فائرنگ نے نسل اور پولیس کے رویے کے حوالے سے پرانی کشیدگیوں کو ایک بار پھر بھڑکا دیا۔ نہتے لڑکے کی موت کے نتیجے میں زیادہ تر افریقی امریکی کمیونٹی میں کئی روز تک بلوے اور مظاہرے ہوتے رہے۔ واشنگٹن میں سینٹر فار امریکن پروگرس کے سینئر فیلو سیم فلوڈ کہتے ہیں کہ نسلی بے چینی اکثر اوقات ان افریقی امریکی نوجوانوں میں پیدا ہوتی ہے جو سمجھتے ہیں کہ یہ نظام ان کے لیے سازگار نہیں ہے۔
You have racial discrimination, you have police brutality, you have economic disparity.
سیم کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ نسلی تعصب روا رکھا جاتا ہے، آپ کو پولیس کی بربریت کا سامنا ہوتا ہے، آپ اقتصادی عدم مساوات سے دوچار ہوتے ہیں، آپ کے ساتھ رہائشی اعتبار سے امتیازی سلوک کیا جاتا ہے، یہ سب عوامل برہمی کو جنم دیتے ہیں۔ افریقی امریکی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کی آواز کو بھی اسی طرح سنا جائے جیسا کہ ہمارے معاشرے میں اشرافیہ کو سنا جاتا ہے، اور یہی اصل وجہ ہے۔ فرگوسن میں یہ تشدد لاس اینجلس کے سفید فام پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں ایک افریقی امریکی روڈنی کنگ کی مار پیٹ کے بارے میں ایک غیر معروف ویڈیو سے پیدا ہونے والی برہمی کے 23 برس بعد پیش آیا ہے۔ اپریل سن 1992 میں طاقت کے بے تحاشا استعمال کے الزامات سے ان افسروں کی بربریت نے امریکی تاریخ کے کچھ بدترین فسادات کو جنم دیا۔ خود متاثرہ شخص نے سکون اور نسلی ہم آہنگی کی اپیل کی۔ میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کیا ہم سب ایک دوسرے سے اچھے تعلقات قائم نہیں کر سکتے۔ امن کی اپیلوں کے باوجود لاس اینجلس میں 55 لوگ ہلاک اور 2000 سے زیادہ زخمی ہوئے۔ آتش زنی اور لوٹ مار سے املاک کو $1 ارب سے زیادہ کا نقصان پہنچا۔ پبلک پالیسی کی ماہر ایلسی اسکاٹ کہتی ہیں کہ جو افریقی امریکی توڑ پھوڑ کرتے ہیں وہ اکثر اوقات محسوس کرتے ہیں کہ ان کے حقوق غصب کر لیے گئے ہیں۔
I think many of the people you find that participate in the riots are people who feel like they don't have power.
میرا خیال ہے کہ ان میں سے بہت سے لوگ جنہیں آپ بلووں میں شرکت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ ہوتے ہیں جنہیں یہ احساس ہوتا ہے کہ گویا ان کے پاس کوئی طاقت اور اختیار نہیں ہے، اور ان کے پاس جو واحد اختیار ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلیں اور کسی بھی ایسے بزنس کو آگ لگا دیں جو ان کی ملکیت میں نہیں آ سکتا۔ اپریل سن 2001 میں سنسناٹی اوہایو میں ایک سفید فام پولیس افسر کی فائرنگ سے ایک نہتے سیاہ فام لڑکے کی ہلاکت کے بعد پولیس نے مظاہرین کے ساتھ تصادم کیا۔ فرگوسن کی طرح بیشتر سفید فام پولیس فورس اور سیاہ فام کمیونٹی کے درمیان نسلی جنگی لائنیں کھینچ دی گئیں۔ سنسناٹی کے ایک پولیس افسر کیت فنگ مین کہتے ہیں کہ سیاہ فام کمیونٹی میں اس بارے میں رویے بدلنے کے لیے مزید کوششوں کی ضرورت ہے کہ پولیس اپنے فرائض کس طرح ادا کرے۔
We need black leaders especially to come forward and say we will publicly support.
ہمیں خاص طور پر سیاہ فام رہنماؤں سے یہ رویہ درکار ہے کہ وہ آگے بڑھیں اور یہ کہیں کہ ہم اس پولیس اہلکار کی کھلم کھلا حمایت کریں گے جو ایسے افراد کے خلاف جن پر تشدد کرنے کا شبہ ہو مقابلہ کرتے ہوئے طاقت کا معقول اور جائز استعمال کرے۔ کچھ افریقی امریکی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اگر اقلیتی کمیونٹیز میں یہ احساس برقرار رہا کہ وہ ان پولیس اہلکاروں کا ہدف ہیں جو طاقت کا بے دریغ استعمال کرتے ہیں اور قوانین کا منصفانہ اور معروضی استعمال نہیں کرتے، تو نسلی بے چینی ایک بار پھر پیدا ہو سکتی ہے۔ سعدیہ اسد، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کی ایک اور بلٹن کے ساتھ مدثرہ منظر۔ پاکستان کی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے ایک مسیحی جوڑے کے وحشیانہ قتل پر از خود نوٹس لے لیا ہے اور صوبائی حکومت سے رپورٹ طلب کی ہے۔ اب تک اس سلسلے میں 40 سے زائد افراد کو حراست میں لیا جا چکا ہے، جبکہ انسانی حقوق کے علمبرداروں اور سول سوسائٹی کے گروپوں کی طرف سے اس قتل کی شدید مذمت کی جا رہی ہے۔ اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ۔
پاکستان کی عدالت عظمیٰ نے مسیحی جوڑے کو توہین مذہب کے الزام میں ایک ہجوم کی طرف سے تشدد کر کے آگ میں پھینک کر ہلاک کرنے کے واقعے کا از خود نوٹس لے لیا ہے۔ ہفتے کو چیف جسٹس ناصر الملک نے از خود نوٹس لیتے ہوئے پنجاب کی صوبائی حکومت سے 3 روز میں رپورٹ پیش کرنے کا کہا۔ 4 نومبر کو ضلع قصور کے علاقے کوٹ رادھا کشن میں ایک مشتعل ہجوم نے مسیحی جوڑے کو اینٹوں کے بھٹے میں جلتی آگ میں پھینک دیا تھا۔ ان پر الزام تھا کہ انہوں نے قرآن کے صفحات کو نظر آتش کیا۔ ہجوم نے ان افراد کو آگ میں پھینکنے سے پہلے شدید تشدد کا نشانہ بھی بنایا۔ توہین مذہب کے الزام میں مشتعل ہجوم کی طرف سے اس طرح کی کارروائی ملک میں کوئی پہلی بار نہیں ہوئی، لیکن اس تازہ واقعے سے ایک بار پھر توہین مذہب کے قانون کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے قانون سازی کے مطالبات نے زور پکڑا ہے۔ پولیس نے کوٹ رادھا کشن میں مسیحی میاں بیوی کی ہلاکت کے واقعے میں مبینہ طور پر ملوث 40 سے زائد افراد کو گرفتار بھی کر رکھا ہے۔ اس واقعے کا وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب نے بھی نوٹس لے کر حکام کو اس واقعے میں ملوث افراد کا تعین کر کے انہیں انصاف کے کٹہرے میں لانے کا حکم دے رکھا ہے۔ سپریم کورٹ نے ہفتے کو ہی 4 صوبوں اور مرکز سے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ سے متعلق عدالت عظمیٰ کے فیصلے پر عمل درآمد کے بارے میں رپورٹ پیش کرنے کا کہا۔ عدالت عظمیٰ نے رواں سال ہی حکم دیا تھا کہ ملک میں اقلیتوں کی عبادت گاہوں کے تحفظ کے لیے ایک خصوصی فورس تشکیل دی جائے اور حکومت ایسے اقدامات کرے جن کی بنا پر سوشل میڈیا پر نفرت انگیز تقاریر کی حوصلہ شکنی کو یقینی بنا کر مرتکب افراد کو قانون کے مطابق سزا دی جائے۔ سپریم کورٹ نے یہ حکم بھی دیا تھا کہ ایک قومی کونسل برائے اقلیتی حقوق بھی تشکیل دی جائے جو وفاقی و صوبائی حکومتوں کی جانب سے اقلیتوں کے حقوق کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے سفارشات مرتب کرے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اسلام آباد میں قبائلی زوما کے ایک اجلاس یعنی جرگے میں جمعیت علماء اسلام جے یو آئی ایف کے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ قبائلی جرگے کو اپنے علاقوں میں امن قائم کرنے کا منصب سونپ دینا چاہیے۔ مشترکہ اعلامیے میں شرکا نے عسکریت پسندی کا شکار قبائلی علاقے میں اکنامک زون قائم کرنے کا مطالبہ بھی کیا اور قبائلی علاقے میں انفراسٹرکچر کی تعمیر نو پر بھی زور دیا۔ اسلام آباد سے ایک مرتبہ پھر ناصر محمود۔
پاکستان کے قبائلی علاقوں سے متعلق اسلام آباد میں منعقدہ گرینڈ جرگے کے اختتام پر ہفتے کو ایک مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا، جس میں شدت پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن کو منطقی انجام تک پہنچانے اور دہشت گردوں سے صاف کروائے گئے علاقوں میں یہاں سے بے دخل ہونے والے افراد کی واپسی کا مطالبہ کیا گیا۔ اس جرگے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنماؤں کے علاوہ قبائلی علاقوں کے عمائدین کی ایک بڑی تعداد شریک تھی۔ اعلامیے میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا کہ قبائلی علاقے میں تباہ شدہ بنیادی ڈھانچے کو بحال کرنے کے لیے خصوصی اقدامات کے ساتھ ساتھ وہاں صنعتی زون بنائے جائیں تاکہ مقامی لوگوں کو روزگار مہیا ہو سکے۔ مزید برآں یہاں ہلاک ہونے والوں کے ورثاء اور زخمیوں کو معاوضے بھی دیے جائیں۔ 7 مختلف ایجنسیوں پر مشتمل پاکستان کا قبائلی علاقہ وفاق کے زیر انتظام ہے اور ان کا انتظامی سربراہ گورنر خیبر پختونخوا ہوتا ہے۔ مختلف ایجنسیوں میں شورش پسندی اور دہشت گردی کی وجہ سے لاکھوں افراد حالیہ برسوں میں نقل مکانی پر مجبور ہوئے، جبکہ رواں سال شمالی وزیرستان اور پھر خیبر ایجنسی میں شروع ہونے والی فوجی کارروائیوں کے بعد لگ بھگ 10 لاکھ افراد عارضی طور پر اپنا گھر بار چھوڑ کر خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں مقیم ہیں۔ جرگے سے خطاب کرتے ہوئے حکومت کی اتحادی جماعت جمعیت علماء اسلام کے سربراہ فضل رحمان کا کہنا تھا کہ جن علاقوں سے دہشت گردوں کا صفایا کیا جا چکا ہے وہاں لوگوں کی واپسی شروع کی جانی چاہیے۔
اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ علاقہ کلیئر ہے، 90% علاقہ کلیئر کر دیا گیا۔ شمالی وزیرستان کا وفد اسلام آباد آیا اور پرائم منسٹر سے ملا اور میں اس ملاقات میں موجود تھا۔ یہی مطالبہ تھا کہ ہمیں اپنے گھروں میں واپس بھیج دیا جائے۔ ہمارے قبائل خیموں میں رہنے کے عادی نہیں ہیں، وہ اپنے گھروں میں ٹوٹے پھوٹے گھروں میں واپس جانا چاہتے ہیں۔
فوجی حکام یہ کہہ چکے ہیں کہ شمالی وزیرستان کے تقریباً 90% علاقے کو دہشت گردوں سے پاک کر دیا گیا ہے، لیکن شدت پسندوں کی طرف سے بچھائی جانے والی سرنگوں کی صفائی تک وہاں لوگوں کی واپسی شروع نہیں ہو سکتی۔ خیبر پختونخوا کی سابق حکمران جماعت عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفند یار ولی خان کا جرگے سے خطاب میں کہنا تھا کہ فاٹا کی آئندہ حیثیت کا فیصلہ وہاں کی عوام کو ہی کرنا ہے، اور ان کے بقول وہاں کے لوگوں کو اپنے ساتھ شامل کیے بغیر ملک اور خطے میں امن ناممکن ہے۔
قبائلی امائدین اور قبائلی زعما کو اعتماد میں آپ نہ لیں کسی صورت پہ، قبائلی علاقوں میں اور قبائلی علاقوں کی وجہ سے پورے خطے میں امن نہیں آ سکتا، اکیلے تم امن نہیں لا سکو گے، ان لوگوں کو تم نے ساتھ لینا ہے۔
مرکزی اور صوبائی حکومت کے علاوہ پاکستانی فوج بھی قبائلی علاقے سے عارضی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کی دیکھ بھال میں مصروف ہے، اور عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اس ضمن میں اربوں روپے خرچ کیے جا چکے ہیں، اور جیسے ہی حالات سازگار ہوں گے ان لوگوں کی اپنے گھروں کو باعزت واپسی یقینی بنائی جائے گی۔ امریکہ بھی پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ترقی کے لیے مختلف منصوبوں میں معاونت فراہم کرتا آ رہا ہے، جس میں یہاں بنیادی ڈھانچے، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے علاوہ تعلیمی شعبے میں اعانت بھی شامل ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
میڈیم ویو 972 kHz پر، یہ ہے وائس آف امریکہ واشنگٹن۔ ہماری ویب سائٹ ہے urduvoa.com۔
بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے ہفتے کے روز کہا ہے کہ ان کے دل میں کشمیر کے لیے گہری محبت ہے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ جمہوریت اور انسانیت کے دائرہ کار میں رہتے ہوئے تمام امور حل کیے جائیں گے۔ بھارتی کشمیر کی اسمبلی کے انتخابات سے قبل مسٹر مودی بھارت کے زیر انتظام کشمیر کے دورے پر ہیں۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ انہیں کشمیر کے ساتھ انتہائی لگاؤ ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ شور زدہ صوبے کو درپیش مسائل کا حل جمہوریت، انسانیت اور کشمیریت کے دائرے کے اندر ڈھونڈ نکالا جائے، جیسا کہ ان کے ایک پیش رو اور بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی کے سرکردہ لیڈر اٹل بہاری واجپائی کی خواہش تھی۔ انہوں نے کہا، میں اٹل بہاری کے خواب کو شرمندہ تعبیر کر کے رہوں گا۔ نریندر مودی سنیچر کو بھارتی کشمیر کے مختصر دورے پر تھے، جس کے دوران انہوں نے کشتواڑ کے قصبے میں بی جے پی کے ایک انتخابی جلسے سے خطاب کیا۔ بھارتی کشمیر کی صوبائی اسمبلی کے لیے عام انتخابات 5 مراحل میں کرائے جا رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں 23 نومبر کو 15 حلقوں میں ووٹ ڈالے جائیں گے، جن میں کشتواڑ بھی شامل ہے۔ بی جے پی ووٹروں کو لبھانے کے لیے سر توڑ کوشش کر رہی ہے۔ اس نے اپنے لیے 87 ممبران کی اسمبلی میں 44 سے زائد نشستیں حاصل کرنے کا ہدف مقرر کر رکھا ہے، تاکہ صوبے میں یہ بلا شرکت گہرے نئی حکومت قائم کر سکے۔ لیکن اسے نہ صرف علاقائی جماعتوں، نیشنل کانفرنس اور پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی، بلکہ بھارت میں حزب اختلاف کی سب سے بڑی جماعت کانگریس پارٹی کی طرف سے بھی زبردست چیلنج کا سامنا ہے، جو سمجھتی ہیں کہ بی جے پی کے برسر اقتدار آنے سے آئین ہند کی دفعہ 370 کو ختم کرنے کے لیے راہ ہموار ہو سکتی ہے، جس کے تحت کشمیر کو بھارت میں ایک خصوصی آئینی مقام حاصل ہے۔ خود بی جے پی کے لیڈر دفعہ 370 کے بارے میں متضاد بیانات دے رہے ہیں۔ اٹل بہاری واجپائی جب وزیر اعظم کے عہدے پر فائز تھے تو انہوں نے نئی دہلی کے زیر کنٹرول کشمیر کے اپنے دورے کے دوران کہا تھا کہ وہ مسئلے کشمیر کا حل انسانیت کے دائرے میں چاہتے ہیں، لیکن نریندر مودی نے کہا کہ وہ کشمیر کی ترقی چاہتے ہیں۔ انہوں نے لوگوں سے اپیل کی کہ وہ بی جے پی کو جتائیں، تاکہ کشمیر کو تعمیر و ترقی کی راہ پر گامزن کیا جا سکے۔ انہوں نے لوگوں کو سیاست کو مذہب کے ساتھ ملانے کے نقصان دہ مضمرات سے خبردار کیا اور کہا کہ کشمیری صرف کشمیری ہے۔ انہوں نے وعدہ کیا کہ وہ بالی ووڈ کو دوبارہ کشمیر کی طرف راغب کرائیں گے اور کشمیر کو دنیا کے سیاسی نقشے پر ابھارنے کی بھرپور کوشش کریں گے۔ اسی دوران بھارتی کشمیر کے وزیر اعلی عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ کشمیر کا حل اس کے عوام کی خواہشات اور احساسات کے مطابق ڈھونڈنا ناگزیر ہے، اور ان کے بقول اقتصادی ترقی اور ریلوں اور سڑکوں کی تعمیر سے اس حقیقت پر پردہ نہیں ڈالا جا سکتا ہے کہ کشمیر ایک سیاسی مسئلہ ہے۔ یوسف جمیل، اردو وی او اے، سری نگر۔
لیجیے باقی عالمی خبریں۔ امریکہ کے ایک سرکردہ اخبار نے کہا ہے کہ امریکی صدر اوباما نے ایک خفیہ حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جس کے تحت افغانستان میں امریکی فوجیوں کا عمل دخل مزید ایک سال تک وسیع کر دیا جائے گا۔ اپنی ویب سائٹ پر اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایک رپورٹ میں جمعے کے روز کہا ہے کہ حکم نامے میں یقینی بنایا گیا ہے کہ امریکی فوجی اس جنگ زدہ ملک میں کم از کم مزید ایک سال تک لڑائی میں براہ راست حصہ لیں گے۔ اس سے پہلے اس سال کے آغاز میں مسٹر اوباما کہہ چکے ہیں کہ سن 2015 میں امریکی فوج کا افغانستان کی لڑائی میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ افغانستان میں باقی ماندہ 9,800 فوجیوں کو افغان فوجیوں کی تربیت اور القاعدہ کے کارندوں کی تلاش تک محدود کر دیا جائے گا۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صدر نے حالیہ ہفتوں میں وائٹ ہاؤس میں ایک میٹنگ کے دوران، جس میں قومی سلامتی کے اعلی معاونین بھی شریک تھے، افغانستان میں امریکی فوج کے عمل دخل میں توسیع کا فیصلہ کیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ صدر اوباما کے حکم نامے سے خاص حالات میں افغان فوجی آپریشن میں مدد کے لیے امریکی فضائی حملوں کی اجازت ہوگی۔ اس حکم کے تحت زمینی فوجیوں کو کبھی کبھار طالبان کے خلاف افغان فوجی آپریشن میں شمولیت کی بھی اجازت ہوگی۔ ہفتے کے روز ویانا میں سفارتکاروں کے درمیان بند کمرے میں تند و تیز مذاکرات جاری رہے۔ ادھر امریکی وزیر خارجہ جان کیری ہفتے کے روز اپنے واشنگٹن کے رفقہ کاروں اور بین الاقوامی ساتھیوں کے ساتھ ٹیلی فون پر صلاح مشورہ کر رہے ہیں۔ وہ آسٹریا میں اپنے ایرانی ہم منصب کے ساتھ گہرے جوہری مذاکرات کے ایک اور دور کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ کسی معاہدے کی آخری مدت قریب آتی جا رہی ہے۔ ہفتے کو بعد میں کیری جرمن وزیر خارجہ کو بات چیت میں پیش رفت سے آگاہ کریں گے۔ جمعے کی رات کیری اور ایرانی وزیر خارجہ محمد جاوید ظریف نے ویانا ہی میں قیام کا فیصلہ کیا۔ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ دو روز بعد ختم ہونے والی ڈیڈ لائن سے پہلے مذاکرات میں اختلافات کم کیے جا سکیں۔ کیری کہہ چکے ہیں کہ امریکہ اور P5+1 کے اتحادی برطانیہ، چین، فرانس، جرمنی اور روس 24 نومبر کی ڈیڈ لائن پر توجہ مرکوز کیے ہوئے ہیں اور اس میں توسیع نہیں چاہتے۔ جمعے کے روز ہونے والی بات چیت کی کچھ تفصیل وائس آف امریکہ کے ایل پیسن کی رپورٹ میں انجم ہیرلڈ گل پیش کرتے ہیں۔
برطانوی اور فرانسیسی وزراء خارجہ بھی امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے ساتھ مل کر ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف پر زور دے رہے ہیں کہ وہ کسی معاہدے پر پہنچنے کے لیے درکار مفاہمت اور شرائط پوری کریں۔ روس کے وزیر خارجہ سرگئی لیواروف نے جان کیری سے فون پر مشاورت کے بعد ماسکو میں کہا کہ تمام ضروری لوازمات میز پر موجود ہیں، لیکن بقول ان کے ابھی مزید کوششوں کی ضرورت ہے۔ روس کی وزارت خارجہ نے اس امکان کا اظہار کیا کہ سرگئی لیواروف اس اختتام ہفتہ ویانا پہنچیں گے۔ برطانوی وزیر خارجہ فلپ ہیمنڈ کا کہنا تھا کہ اب بھی ایک بڑا خلا موجود ہے، تاہم انہوں نے کہا کہ اگر ایران نے لچک دکھائی تو بین الاقوامی ٹیم بھی لچک دکھائے گی۔ ان کا کہنا تھا، یہ بہت پیچیدہ معاملات ہیں اور فریقین کے درمیان اب تک ایک بڑا خلا موجود ہے۔ ہم جا کر اپنی تکنیکی ماہرین سے اس بارے میں مزید بات چیت کریں گے اور پھر اس ہفتے کے اختتام پر دوبارہ مذاکرات کا آغاز کریں گے۔ اسی دوران ایرانی وزیر خارجہ جواد ظریف نے مبینہ طور پر مشاورت کے لیے ایران واپس جانے کی تیاری کی اور پھر اسے منسوخ کر دیا۔ وزیر خارجہ جان کیری کے عملے کا کہنا تھا کہ وہ جمعے کے روز ہی پیرس جائیں گے، تاہم بعد میں انہوں نے کہا کہ جواد ظریف کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ ویانا ہی میں ٹھہریں گے۔ یہ سب ہے تو بہت دلچسپ، لیکن کچھ بھی حتمی نہیں ہے۔ ماہرین کو توقع ہے کہ آخری دنوں میں بہت سے پینترے دکھائے جائیں گے اور پیر کی نصف شب ختم ہونے والی مقررہ مدت تک یا ممکن ہے اس کے بعد تک بھی کسی فیصلہ کن نقطے پر نہ پہنچا جا سکے۔ دونوں فریق کسی معاہدے تک پہنچنے کے لیے اہم مفادات رکھتے ہیں۔ ایران چاہتا ہے کہ اس پر عائد مفلوج کرنے والی معاشی پابندیاں ہٹائی جائیں، اور اقوام متحدہ کی ٹیم ایک ایسی مصدقہ کا یقین دہانی چاہتی ہے کہ ایران خفیہ طور پر یا جلد ہی کوئی ایٹمی ہتھیار نہ بنائے۔ لیکن اس سمجھوتے کے کئی مخالفین بھی ہیں۔ ایران میں سخت موقف رکھنے والوں کی ایک بڑی تعداد، جن میں سے کچھ کے اس جوہری پروگرام سے معاشی مفادات وابستہ ہیں، کسی بھی معاہدے کی مخالفت کریں گے۔ اور ادھر امریکہ میں بہت سے قدامت پسندوں کا یہ خیال ہے کہ ایران پر کسی بھی جوہری ٹیکنالوجی کے حوالے سے اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ امریکہ کے اتحادی اسرائیل اور سعودی عرب کا بھی یہی موقف ہے۔ پھر بھی لندن میں قائم آکسفورڈ ریسرچ گروپ سے وابستہ مڈل ایسٹ پروگرام کی ڈائریکٹر گیبریالا ریفکنڈ کا کہنا ہے کہ کسی معاہدے تک نہ پہنچنے پر بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ گیبریالا کہتی ہیں،
not to do a deal is problematic, not only in terms of the nuclear question.
کوئی معاہدہ نہ کرنا مسائل کا باعث ہے, کیونکہ یہ صرف جوہری معاملہ نہیں ہے بلکہ اس میں وسیع تر علاقائی خدشات بھی مضمر ہیں, یعنی آئسس وغیرہ. جمعے کے روز سامنے آنے والے انداز حیران کن نہیں تھے, اور یہ جاننا تقریباً ناممکن ہے کہ سب کے پیچھے کیا ہے. لیکن مقررہ مدت ختم ہونے میں ابھی 3 دن باقی ہیں, اس لیے اس طرح کے طور و انداز حیرت کی بات نہ ہوں گے. انجم ہیرلڈ گل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
امریکی نائب صدر جو بائیڈن 3 روزہ دورے پر ترکی میں ہیں, جس کا مقصد ترک لیڈروں کو اس بات پر آمادہ کرنا ہے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کے خلاف, جس نے عراق اور ایران کے وسیع علاقوں پر قبضہ کر لیا ہے, لڑائی میں بین الاقوامی اتحاد میں زیادہ بڑا کردار ادا کریں. بائیڈن ہفتے کے روز ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات کر رہے ہیں. جمعے کے روز انہوں نے استنبول میں ترک وزیر اعظم احمد دیوا تغلو سے ملاقات کی تھی. بائیڈن کے الفاظ,
We have tackled a number of very contentious issues.
ہم نے متعدد انتہائی نزعی علاقائی اور بین الاقوامی امور پر گفتگو کی ہے, اور آخر کار ہم باہم ایک ہی نتیجے پر پہنچے ہیں. بائیڈن نے ترکی کا یہ دورہ ایسے وقت کیا ہے جب ہفتوں ان دو نیٹو اتحادیوں کے درمیان اس بارے میں بحث رہی کہ ترک لیڈروں کو اسلامک اسٹیٹ کے خلاف مہم میں فوجی سطح پر شریک ہونے میں تامل ہے. شام کی خانہ جنگی کے نگراں ایک سرگرم گروپ نے کہا ہے کہ امریکی قیادت میں ملک میں ہونے والے فضائی حملوں میں ستمبر میں اسلامک اسٹیٹ کے خلاف مہم کے آغاز کے بعد سے اب تک 900 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں. برطانیہ میں قائم آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ مرنے والوں میں 50 سے زیادہ عام شہری ہیں, جن میں 5 خواتین اور 8 بچے شامل ہیں. تاہم گروپ نے کہا ہے کہ مرنے والوں میں اکثریت یعنی 785 اسلامک اسٹیٹ کے جنگجو ہیں. گروپ نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے 72 عسکریت پسندوں کا تعلق شام میں القاعدہ سے منسلک نصرہ فرنٹ سے ہے. عرب سیٹلائٹ چینلز کا کہنا ہے کہ جمعے کی صبح اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کی جانب سے صوبے امبار کے دارالحکومت رمادی پر حملے کے بعد وہاں شدید لڑائی ہو رہی ہے. قاہرہ سے ایڈورڈ یورینین کی رپورٹ کے ساتھ شہناز عزیز.
جمعے کے روز اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے شہر پر کثیر سمتی حملے کے بعد خودکار رائفلوں کی فائرنگ کی آوازیں رامادی کی سنسان سڑکوں پر گونج رہی تھیں. اساری سے تعلق رکھنے والے ایک قبائلی لیڈر نے کہا,
وقوف الاجهزه الامنيه وقوات الجيش وابناء العشائر والشرطه قاموا بفتح هذه الهجمات ولكن حصل
فوج پولیس اور قبائلی جنگجو زیادہ تر عسکریت پسندوں کو پسپا کرنے میں کامیاب رہے, تاہم پولیس کے ایک چوٹی کے کمانڈر ہلاک ہو گئے. ان کا خیال ہے کہ اسلامک اسٹیٹ دیگر مقامات پر سنگین نوعیت کی پسپائی کے بعد اب رامادی میں ایک نیا محاذ کھولنے کی امید کر رہی ہے. عربیہ ٹیلی ویژن نے اطلاع دی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ رات کے وقت شہر کے مغرب سے رمادی کی جانب نئی کمک لائی ہے. جنگجوؤں کا شاہراہ کے بڑے حصوں پر قبضہ ہے, اور اسی طرح دریائے فرات کے ساتھ واقع دیہات پر بھی. لگتا یہ ہے کہ اسلامک اسٹیٹ کے اچانک حملے نے سرکاری فورسز کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا. جمعے کی نماز کی وجہ سے دکانیں اور سرکاری عمارتیں بند تھیں. عراق کا سرکاری میڈیا صرف ایک روز پہلے تک جنگجوؤں کے خلاف سرکاری فوج کی کامیابیوں کے دعوے کر رہا تھا. رامادی کے علاوہ ایک اور قصبے مقتادیہ میں بھی سرکاری فورسز اور اسلامک اسٹیٹ کے جنگجوؤں کے درمیان زبردست لڑائی کی اطلاع دی گئی ہے. عراقی پارلیمنٹ کے سپیکر سیلم الجبوری نے وزیر دفاع خالد العبیدی اور وزیر داخلہ غابان سے جمعے کے روز ملاقات کی تھی. ان کا کہنا ہے,
دعوی لتکاتف الجميع سواء المسؤولین الامنیین والعشائر بمختلف
اطیاف. جبوری شکایت کر رہے ہیں کہ شیعہ رضاکار نیم فوجی جتھوں نے دیالا صوبے کے کچھ حصوں میں مقامی شہریوں کو ہراساں کیا, اور یہ کہ اس چیز کا حکومت کے لیے وہاں حمایت اور علاقے کے استحکام پر برا اثر پڑ رہا ہے. سامعین, اسی اثنا میں دورے پر آئے ہوئے ترکی کے وزیر اعظم نے کرد لیڈر بارزانی سے جمعے کو ملاقات کی, جسے پہلے انہوں نے جمعرات کو عراق کے صدر سے بغداد میں ملاقات کی تھی, اور اسلامک اسٹیٹ کے خلاف عراق کی جنگ میں اسے مدد کا یقین دلایا تھا. شہناز عزیز, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
کینیا کے شمال مشرق میں پولیس نے بتایا ہے کہ الشباب کے مسلح افراد نے ایک بس پر چھپ کر حملہ کر دیا, اور بس کے 60 مسافروں میں 28 غیر مسلموں کو الگ کر کے ہلاک کر دیا. کینیا پولیس کے سربراہ نے بتایا ہے کہ بھاری اسلحہ سے لیس حملہ آور بعد میں کینیا اور صومالیہ کی سرحد کی طرف بھاگ گئے. صومالیہ کے ساتھ کینیا کی ملنے والی سرحد کے قریب مندرا نامی قصبے سے 50 کلومیٹر کے فاصلے پر ہونے والے اس ہلاکت خیز حملے کی ذمہ داری الشباب نے قبول کر لی ہے. سن 2011 میں صومالیہ میں فوجی بھیجنے کے بعد سے کینیا میں صومالیہ کی القاعدہ سے منسلک الشباب کے عسکریت پسندوں نے متعدد مسلح حملے کیے ہیں. امریکی صدر باراک اوباما نے کہا ہے کہ امیگریشن پر ان کے انتظامی اقدام کا اطلاع کرنے والے ذرائع کی توجہ جرائم پر مرکوز ہوگی نہ کہ خاندانوں پر اور مجرموں پر ہوگی نہ کہ بچوں پر. ہفتے کے روز اپنے ہفتے وار خطاب میں صدر نے کہا کہ امیگریشن کے بارے میں ان کا منصوبہ ایسے بہت سے تارکین وطن کو منظر عام پر لے آئے گا جو کاغذات نہ ہونے کے باعث چھپ گئے ہیں اور یوں وہ ضابطوں کی پابندی کریں گے، اپنے مکمل ٹیکس ادا کریں گے، ان کے قواعد کی پرکھ ہوگی اور وہ قانون کے مطابق ہو جائیں گے. صدر اوباما نے لاس ویگس میں جمعے کے روز ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انہیں یہ اقدام کرنے پر مجبور کیا گیا کیونکہ ایوان نمائندگان نے سینٹ سے منظور شدہ قانونی بل پر کاروائی سے انکار کر دیا تھا. صدر اوباما نے جمعے کے روز دو انتظامی حکم ناموں پر دستخط کیے جو 50 لاکھ کے لگ بھگ ایسے تارکین وطن کو جو دستاویزات کے بغیر مقیم ہیں ملازمت کے عارضی اجازت نامے جاری کرنے اور بے دخلی کے خطرات دور کرنے کے عمل کا آغاز کریں گے. جمعے کو اس سے پہلے ایوان نمائندگان کے اسپیکر جان بینر نے کہا تھا کہ صدر اوباما امیگریشن پر انتظامی اقدام کے ذریعے کانگریس کو نظر انداز کر کے صدارت کو نقصان پہنچا رہے ہیں. سن 2011 میں جمہوریت نواز بغاوت کے بعد سے بحرین میں ہفتے کے روز پہلی مرتبہ ووٹ ڈالے جا رہے ہیں. تاہم ملک میں سب سے زیادہ مقبول شیعہ گروپ الوفاق سمیت اپوزیشن گروپ اپنے حامیوں پر زور دے رہے ہیں کہ وہ پولنگ کا بائیکاٹ کریں. الوفاق نے انتخابی عمل کو جعلی کہہ کر مسترد کر دیا ہے اور خبردار کیا ہے کہ ملکی حکمرانوں نے اقتدار پر گرفت ڈھیلی نہ کی تو تشدد میں اضافہ ہو سکتا ہے. امیدواروں کے درمیان میونسپل اور پارلیمانی نشستوں کے لیے مقابلہ ہے. 50% ووٹ حاصل کرنے میں ناکام رہنے والے امیدواروں کے درمیان ایک ہفتے کے اندر دوسرے مرحلے کے انتخابات ہوں گے. اور آج ہفتے کے روز امریکہ میں صدر جان ایف کینیڈی کو قتل کیے جانے کی 51ویں برسی منائی جا رہی ہے. 1961 میں صدر کا منصب سنبھالنے کے بعد صدر کینیڈی وائٹ ہاؤس کو نئی اور جوان قوت بخشنے کا باعث بنے. مسٹر کینیڈی کی صدارت کو تقریباً 1000 دن ہوئے تھے اور وہ صرف 40 برس کے تھے جب 22 نومبر 1963 کو جمعے کے روز امریکی ریاست ٹیکسس کے شہر ڈیلس میں موٹر کاروں کے قافلے کے ہمراہ ایک کھلی لیموزین میں گزرتے ہوئے انہیں گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا. اس واقعے نے دنیا کو گنگ کر دیا اور سوویت لیڈر نکیتا خروشچیف جیسے صدر کے مخالفین بھی ششدر رہ گئے. صدر کے انتقال کے 2 روز بعد صدر کے قاتل لی ہاروی آسولڈ کو پولیس کی حراست میں گولی مار دی گئی اور یہ منظر لوگوں نے ٹی وی پر براہ راست دیکھا. قتل کے لیے اس کا محرک شاید کبھی معلوم نہ کیا جا سکے. آسولڈ ایک سابق امریکی مرین تھا جو بھاگ کر 1969 میں سوویت یونین چلا گیا تھا اور 1962 میں امریکہ واپس آ گیا تھا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں.
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر اور کہاں؟
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے.
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے.
بھئی www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا.
جب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان ایک اداریہ.
پاکستان کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی قومی یونیورسٹی نسٹ نے اساتذہ اور طلباء کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے لیے پاکستان میں امریکی سفیر ریچرڈ جی اولسن کو 12 نومبر کو مدعو کیا. اس نشست کے میزبان نسٹ کے ریکٹر لیفٹیننٹ جنرل محمد اصغر نے سفیر کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ امریکی سفیر کی کوششوں سے امریکی تعلیمی اداروں کے ساتھ رابطوں اور تبادلوں کے پروگرام جاری ہیں. سفیر اولسن نے علاقائی استحکام اور خوشحالی کے اصول کے لیے افغانستان، پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعاون کی اہمیت پر روشنی ڈالی. سفیر اولسن نے کہا کہ ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان مضبوط تعلقات علاقائی استحکام کے لیے بے حد اہمیت رکھتے ہیں اور اسی سے ہمارے شہریوں کا خوشحال مستقبل وابستہ ہے. انہوں نے کہا کہ علاقائی استحکام کے لیے ایک ضروری عنصر افغانستان کا پرامن اور مستحکم مستقبل ہے. سفیر نے سن 2010 میں نیٹو اور افغانستان کی حکومت کے درمیان ہونے والے اس اعلامیے کا خصوصاً ذکر کیا جس کے نتیجے میں پائیدار شراکت داری قائم ہوئی اور اس کے ذریعے افغانستان کو طویل المیاد بنیادوں پر سیکیورٹی، معیشت اور سیاسی امداد مل رہی ہے. انہوں نے کہا کہ اس مسلسل کامیابی کے لیے علاقائی سطح پر کوششوں کی ضرورت ہے. امریکی سفیر نے کہا کہ افغانستان کو مستحکم ملک بنانے کے لیے امن کے ساتھ ساتھ پڑوسیوں کے ساتھ برابر تعلقات بھی ضروری ہیں، جو انتہا پسندی کو روکنے کا ایک مؤثر طریقہ کار ثابت ہو سکتے ہیں. پائیدار افغانستان جنوبی اور وسطی ایشیا کی اقتصادی ترقی کے لیے سازگار ماحول پیدا کرے گا. سفیر نے پاکستان اور علاقے کے لیے امریکی عزم کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ اپنے رابطے استوار رکھے گا. ہم افغانستان، پاکستان اور علاقے میں اپنی قومی سلامتی کے حوالے سے بھی خصوصی دلچسپی رکھتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ علاقے کے ملکوں کی سیکیورٹی بھی مستحکم ہوگی. نسٹ کے طلبہ سے مخاطب ہوتے ہوئے سفیر اولسن نے کہا کہ پاکستان کے محفوظ اور پائیدار مستقبل کی تعمیر کے لیے وہ اپنا قائدانہ کردار ادا کریں. آپ کے پاس ایک بہتر مستقبل منتخب کرنے کا موقع ہے اور اس کے لیے آپ کو ماضی کے اختلافات بھلانے ہوں گے. افغانستان اور پاکستان ایک نوجوان معاشرہ ہے. ان دونوں ملکوں کے نوجوان ایک مثبت اور تعمیری راستہ منتخب کر سکتے ہیں. مجھے امید ہے کہ یہ نوجوان اس موقع سے فائدہ اٹھائیں گے. آپ یقین کیجئے، امریکہ افغانستان کے عبوری دور میں آپ کے اہم کردار میں آپ کی حمایت کے لیے بے حد پرعزم ہے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتا ہے www.voanews.com/editorial.
پاکستانی لڑکی کی جدوجہد پر سلمہ ہائیک کی فلم. تفصیلات فکر و فن میں.
اسکول بن کر تیار ہو چکا ہے.
ہالی ووڈ میگا اسٹار سلمہ ہائیک کی ایک دنیا دیوانی ہے، لیکن خود اس گلوبل سیلیبریٹی کو جس شخصیت نے متاثر کیا وہ کوئی چمکتی دمکتی سٹار نہیں بلکہ کراچی کی رہنے والی ایک عام سی لڑکی ہے جس نے تعلیم عام کرنے کے خواب کو سخت جدوجہد کے بعد ناممکن سے ممکن بنا ڈالا.
اس اچیومنٹ نے نا اور خواب دیکھنے پہ نا مہر لگا دیے. ڈریم اسکول سوچا تھا نا، اب ڈریم یونیورسٹی سوچو.
ہمارا بچل نے زندگی کی بنیادی سہولتوں سے محروم کراچی کی کچی آبادی میں بسنے والے بچوں، خصوصاً لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرنے کی ٹھانی اور راہ میں آنے والی ہر مشکل کا دلیری سے مقابلہ کرتے ہوئے ڈریم ماڈل اسٹریٹ اسکول قائم کیا.
اس دفعہ لڑکیاں زیادہ لوگ لے کر آ رہے ہیں، تو اس کا ریزن یہ ہے کہ ہم نے ایڈمیشن سے پہلے ایک اناؤنسمنٹ کیا تھا کہ جو ماں باپ اپنی بڑی لڑکیاں داخل کرائیں گے ان کے دو لڑکے ہم فری پڑھائیں گے. پہلے ایک دور ہوتا تھا کہ ہم ڈور ٹو ڈور جاتے تھے اور لوگوں کو کہتے تھے کہ آپ بچے بھیجو، اسکول ہے، اور اب ہم ڈور بند کر کے کہتے ہیں مہربانی داخلہ بند ہے.
سن 2014 کی گرمیوں میں مکمل ہونے والے اس اسکول میں 18 کمرے، پلے گراؤنڈ، کمپیوٹر لیب اور ایک لائبریری بھی شامل ہے. اسکول میں تقریباً 1200 لڑکے لڑکیاں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں.
پوری آبادی کو صرف اسکول میں بھرنا یہ مقصد نہیں ہے نا، مقصد تو ان کو کوالٹی آف ایجوکیشن دینا ہے. مطلب ترقی کا ایک عمل جو ہے نا وہ مسلسل جاری رہنے والا عمل ہے اور اس پہ مسلسل محنت کی ضرورت ہے. جتنے آبجیکٹیو ہم نے اچیو کر لیے ہیں، اب مجھے لگتا ہے کہ 10 اور آبجیکٹیو آ کے سامنے کھڑے ہو گئے ہیں اور جس کے لیے مزید محنت کرنے کی ضرورت ہے کہ اب وہ اچیو ہوں.
سلمہ ہائیک نے ہمیرا کی اس جدوجہد کو دستاویزی فلم ہمیرا دی گیم چینجر کے روپ میں دنیا کے سامنے پیش کیا ہے. فلم فرانس میں ہونے والے ویمنز فورم گلوبل میٹنگ میں دکھائی گئی. ہمیرا دی گیم چینجر کی اسکریننگ سے پہلے سلمہ ہائیک نے اپنی تقریر میں کہا کہ ان کی کوشش اور مشن یہ ہے کہ دنیا بھر کی عورتوں کو انصاف ملے.
ہمارا محلہ ایک غریب آبادی ہے اور یہاں پہ مختلف زبانوں اور طبقوں سے تعلق رہنے والے لوگ رہتے ہیں.
پوری کراچی میں ہم نے ایسا اسکول آج تک نہیں دیکھا.
یہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ معاش گوڑ کے اندر اس طرح کی ایک بلڈنگ تعمیر ہوگی.
واقعی خواب سا ہی لگتا ہے. جو اس کا نام ہے، ٹائٹل نام ہے اس کا، اسی کے حساب سے یہ بالکل مناسبت ہے کہ یہ خواب ہے، اور یہ خواب صرف خواب نہیں ہے، حقیقت ہو چکا ہے ہمارے لیے.
یہ پہلا موقع نہیں جب نامساعد حالات میں ہمیرا کی تعلیم کے لیے کی جانے والی کوششوں کو عالمی پذیرائی ملی ہو. اس سے قبل معروف پاپ سنگر میڈونا بھی ہمیرا کی لڑکیوں کی تعلیم کے لیے کی جانے والی کوششوں کو سراہ چکی ہیں.
What happens when we educate girls? We empower them. ہمیرا بچاؤ. She started teaching when she was 15. Let's help ہمیرا build a bigger school in Pakistan.
اس رپورٹ کی تفصیل کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ وزٹ کیجیے, پتا ہے urduvoa.com.
جب میں اس زمین پہ آ کے کھڑی ہوئی تو مجھے وہ سب خوب لمحے یاد آ رہے تھے کہ جب لوگوں نے یہ سازشیں کی کن کو اس محلے سے نکالو. 12 سال تک جو لوگوں کی باتیں, جو فرسٹریشن, جو چیزیں برداشت کرتی رہی, مجھے لگا کہ وہ ایک لمحے میں سب کچھ قید ہو گیا.
سعدیہ اسد, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
سامعین, اس کے ساتھ ہی ہماری 12 گھنٹے کی مسلسل نشریات کا پہلے 1 گھنٹے کا یہ پروگرام اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھے قمر عباس جعفری, پروڈیوسر نیرو پر مغل, انجینئر نیلسن لوپس اور آپ کی میزبان مدثرہ منظر. کچھ دیر کے لیے اجازت دیجیے, حاضر ہوتے ہیں خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ.